علمی کہتے، میرا اللہ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتا ہے اس کو اللہ کے دھیان سے پورا کر دینا، اس کو عالم کہتے ہیں کہ یہ جاننے والا ہے. قرآن عالم یقین والوں کو کہہ رہا ہے، صاف کہہ رہا ہے قرآن کہ عالم یقین والے ہیں، اس لیے کہ کمزور یقین والوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر زمانے میں ایمان والوں کے امتحان، ایمان والوں کا امتحان لینے کے لیے غیروں کو اسباب بھرپور دیں گے، لیکن کمزور یقین والے کیا کہیں گے؟ کمزور یقین والے کہیں گے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے. یقین والے بولے اب وقال الذین اوت العلم، وقال الذین اوت العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. یہ کون بولے؟ وقال الذین اوت العلم ویلکم ثواب اللہ، کہ یقین والوں نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے عمل پر ملنے والا وہ قارون کے خزانوں سے کہیں بہتر ہے. جب اس کو دھستا ہوا دیکھا، جب اس کو دھستا ہوا دیکھا تو کان پکڑ لیے. وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، اگر اللہ نے ہمیں یہ اسباب دے کر، اگر اللہ نے ہم کو یہ اسباب نہ دے کر ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی اسباب والوں کی طرح ناکام ہوتے. اللہ تعالی اسباب والوں کو اسباب کے ساتھ دھسا کر دکھلاتے ہیں. کمزور یقین والے یوں کہیں گے کاش ہمارے پاس بھی اسباب ہوتے، اللہ تعالی ان کے سامنے ان کو ناکام کر کے دکھاویں گے تو یقین والے بچیں گے اور کمزور یقین والے وہ ان کے اسباب کی تمنا کریں گے کہ اگر ہمارے پاس بھی ہتھیار ہوتے، ہمارے پاس بھی اسباب ہوتے تو ہم بھی ان کے صف میں ہوتے. اللہ رب العزت انہیں غیروں کی صف میں کھڑا کریں گے جن کے یقین بگڑے ہوئے ہوں گے، جن کے یقین بنے ہوئے ہوں گے ان کو تو قلت کے ساتھ، یعنی ہتھیاروں کی قلت کے ساتھ، عدد کی قلت کے ساتھ اللہ رب العزت، اللہ رب العزت تو یقین والوں کے ساتھ ہیں، اسباب والوں کے ساتھ نہیں ہیں. اسباب والوں کے ساتھ تو اللہ کی وعیدیں ہیں، یقین والوں کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. اس لیے میرے دوست بزرگوں، علم حاصل کرو نبوت والا علم، پھر اس علم پر عمل کو پورا اتارو، کیونکہ فضائل کا علم، فضائل کے علم ہی اللہ کے وعدے ہیں، فضائل کے علم ہی اللہ کے وعدے ہیں. فضائل اللہ کے وعدوں کو کہتے ہیں، فضائل اللہ کے وعدوں کو کہتے ہیں. اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا آ جاوے، یہی فضائل ہیں، یہی اللہ کے وعدے ہیں، اور اس کے استحضار کو ہی احتساب کہتے ہیں. اس لیے عمل کے ساتھ ایمان اور احتساب کی شرط لگا دی گئی، عمل کے ساتھ ایمان احتساب کی شرط لگا دی گئی. من قام ایمانا واحتسابا، من قام ایمانا واحتسابا، کہ میرا اللہ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتا ہے. جو میرا اللہ چاہتا ہے وہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو جاوے، اسے کہتے ہیں علم و ذکر. اللہ رب العزت نے سارے کے سارے احکامات، سارے احکامات کو ذکر کہا ہے، ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو، ذکر صرف تسبیحات کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے. ذکر کہتے ہیں اللہ کے دھیان کو، ذکر کہتے ہیں اللہ کے دھیان کو، کیونکہ اللہ کا ہر حکم اللہ کے دھیان سے پورا کرنا ہے، اس لیے طبعاً اعمال کو ذکر کہہ دیا، طبعاً اعمال کو ذکر کہہ دیا ہے، ورنہ اصل میں ذکر ہے، ذکر کہتے ہیں اللہ کے دھیان کو. اب اللہ کا ہر حکم کیونکہ اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کیا جانے کا حکم ہے، اس لیے ہر عمل کو ذکر کہہ دیا، اطاعت کو ذکر کہہ دیا. کل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے. اگر اللہ تعالی کا نام اور اللہ تعالی کا کام اور اس کے عوامر اس کے دھیان کے بغیر غفلت سے پورے کیے جائیں، تو بتاؤ یہ اعمال ذکر کیسے بنیں گے؟ نماز ہے، دھیان نہیں ہے، ذکر ہے، دھیان نہیں ہے، حج اور زکات ہے، دھیان نہیں ہے. میرے محترم دوست بزرگوں، عمل کو ذکر اس لیے کہا ہے کہ عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو. اللہ تعالی نے اپنا دھیان جمانے کے لیے سب سے پہلے نماز عطا فرمائی ہے نبیوں کو. ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے ہے. جو نماز غفلت سے پڑھی جاوے وہ بتاؤ ذکر کیسے بنے گی؟ نماز غفلت سے پڑھے گا تو یہ نماز ذکر کیسے بنے گی؟ علم حاصل کر لیا کہاں سے؟ کتابوں سے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں کا علم ہے. جو عمل میں ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ، وہ ایمان والے کا علم ہے، وہ ایمان والے کا علم ہے. جو کتابوں جو وہ ایمان والے کا علم ہے جو یقین کی وجہ سے عمل میں ہے. میرے محترم دوست بزرگوں، میرا اللہ مجھ سے جو چاہتا ہے وہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو جاوے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کا ہونا، اس کو کہتے ہیں علم کا ہونا. اللہ تعالی عالم یقین والوں کو فرما رہے ہیں، اللہ تعالی عالم بھی کہہ رہے ہیں یقین والوں کو، اور ذاکر کہہ رہے ہیں علم والوں کو. فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علماء سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو. ذاکر کہتے تھے ذکر اللہ کے دھیان سے ذکر کرنے والے کو، یا اللہ تعالی عالم کو ذاکر کہہ رہے ہیں، اللہ تعالی عالم کو ذاکر کہہ رہے ہیں. کہ جو اللہ والے علم حاصل کرے اور اسے اس علم کے مطابق عمل کی توفیق نہ ہو، وہ ہر وقت اللہ کے دھیان سے حکم کو پورا نہ کرے، کہ وہ عالم نہیں ہے بلکہ وہ غافل ہے، بلکہ وہ جاہل ہے. کیونکہ میرے محترم دوست بزرگو، آدمی کے عمل سے جہالت یا آدمی کے عمل سے اس کا علم ظاہر ہوگا. ایک آدمی وضو کرے غلط طریقے سے، کہا جائے گا کہ اس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، یہ وضو سے جاہل ہے. ایک آدمی عمل صحیح کرے، اس کے عمل کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، ہاں یہ اس عمل کا عالم ہے، یہ اس عمل کو جانتا ہے. علم کا فیصلہ ذہن سے نہیں، بلکہ علم کا فیصلہ عمل سے ہوگا. جس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہے کہ وہ اس عمل کا عالم ہے. جس کا عمل اس کے علم کے مطابق نہیں ہے، وہ اس عمل کے علم سے جاہل ہے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، جاننے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ جانے ہوئے کے مطابق یقین سے عمل کرنے کا نام علم ہے. اگر اس کا عمل اس کے علم کے مطابق نہیں، اور اس کے اپنے عمل پر اللہ کے وعدوں کے پورا ہونے کا یقین نہیں، تو پھر اسے اپنے عمل کا کوئی علم نہیں. دیندار اس کو نہیں کہتے جس کو دین کا علم ہو، دیندار اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں پورا دین یقین کے راستے سے آ چکا ہو. جاننے والے کا نام عالم نہیں ہے. ایک آدمی اپنے ذہن میں علم لیے پھر رہا ہے, کوئی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ عالم ہے؟ اگر یہ علم رکھتا ہے عمل نہیں ہے تب بھی اس کے عالم ہونے کا فیصلہ نہیں, بلکہ ایسا موقع آئے گا کہ اس کے جاہل ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا باوجود اس کے عالم ہونے کے, کہ اس کی ذات سے کوئی ایسا عمل صادر ہوگا کہ جسے دیکھنے والے یوں کہیں گے کہ یہ آدمی جاہل ہے. ایسا ہو جاتا ہے عالم کے ساتھ بھی کہ ایک چیز کو جانتے تھے عمل اس کے مطابق نہ ہوا, دیکھنے والے نے کہہ دیا کہ جاہل ہے. میرے محترم دوست بزرگوں, یہ ہے علم و ذکر کا خلاصہ. اللہ رب العزت نے نماز اپنے دھیان کے لیے دی ہے, اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کر میری یاد کے لیے. سارے کے سارے اعمال چھوٹے بڑے وہ سب اللہ کے دھیان کے لیے ہیں. اگر احکامات پورے کیے جائیں اللہ کے دھیان کے بغیر تو بتاؤ یہ ذکر بنا یا غفلت بنی؟ ذکر بنا یا غفلت بنی؟ کہ تو ذکر کی حقیقت تو اللہ کا دھیان تھا. ہماری آثار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, ہماری آثار رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھی کو لکھا ہے خط میں کہ اگر اللہ کے دھیان کے بغیر اللہ کا ذکر کرو گے تو سستی بڑھے گی, اور اللہ کے دھیان کے بغیر اللہ کا ذکر کرنا بدعت ہے. تمہاری آثار رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک ساتھی کو خط میں لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے بغیر کرنا علماء نے بدعت لکھا ہے. بدعت ہے کہ اللہ کا نام لے رہا ہے اللہ کا کوئی دھیان نہیں. سارے اعمال ذکر ہیں کیونکہ اس میں اللہ کا دھیان شرط ہے, احتساب عمل کے ساتھ شرط ہے, صفت احسان عمل کے ساتھ شرط ہے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, ایمان کی دعوت دیتے ہوئے اعمال کی دعوت اس لیے ہے تاکہ میں اپنے عمل میں ترقی کروں. ہم تو یہ سمجھنے لگے کہ امر بالمعروف دوسروں کے لیے, نہی عن المنکر دوسروں کے لیے, کہیں اس غلط فہمی سے نکلو. اصل میں امر بالمعروف خود عامر کے لیے ہے, نہی عن المنکر خود نہی کے لیے ہے. اپنے ایمان و عمل میں حقیقت لانے کے لیے سارے عالم کے انسانوں کو ایمان و عمل کی حقیقت پر لانے کے لیے دوسروں کو ایمان و عمل کی دعوت دینا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ امر بالمعروف دوسروں کے لیے, کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دوسروں کے لیے ہوگا, دوسروں کے لیے ہو جائے گا تو پھر امت اس فریضے کو چھوڑ بیٹھے گی. یہ بالکل حقیقت کر رہا ہوں. امر بالمعروف نہی عن المنکر جب یہ کسی مخصوص جماعت کا کام ہو جائے گا اور وہ جماعت یہ سوچے گی کہ ہم تو امر بالمعروف کرنے والے ہیں اور ہم تو نہی عن المنکر کرنے والے ہیں, دوسروں کے لیے اپنی ذات سے عمل کرتے ہی ہیں, ہم تو دوسروں کو کروانے کے لیے کام کر رہے ہیں. پھر امت کے اندر جب امر بالمعروف کے امتثال کی اور نہی عن المنکر سے اجتناب کی, امت کے اندر سے استعداد ختم ہو جائے گی اور امت عامروں کو انکار کرے گی تو عامر امر بالمعروف سے مایوس ہو جائیں گے. پھر یہ امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ جب امر بالمعروف دوسروں کے لیے ہو جائے گا تو لوگوں کا نہ ماننا امر بالمعروف کرنے والوں کے اندر یا غصہ لاوے گا یا مایوس لاوے گا. کیا لاوے گا؟ یا غصہ لاوے گا یا مایوسی لاوے گا کہ بھائی اب تو چھوڑ دو, لوگ بات مانتے نہیں, امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیا جائے گا. جب امت یہ دو کام چھوڑ دے گی تو بس پھر یہ وحی کے برکات سے محروم, پھر امت پر ایسی ذلتیں پڑیں گی اور باطل ایسا مسلط ہوگا کہ باوجود عمل کے. میرے بزرگ دوستو عزیزو، جب امت اندر سے دعوت نکل جائے گی تو پھر باطل کا تسلط امت پر ایسا آئے گا جو اعمال سے بھی ختم نہیں ہوگا. کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ باطل تو شرک کے مقابلے ناکام ہوگا، عمل کے مقابلے میں باطل ناکام نہیں ہوگا. باطل مغلوب ہوگا یقین کے مقابلے میں، شرک مغلوب ہوگا یقین کے مقابلے میں، عمل کے مقابلے میں بھی شرک مغلوب نہیں ہوگا. کہ پھر تو عمل والے اور باطل ساتھ مل کر چلیں گے کہ کچھ بات ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیں، اس طرح سا جا کر کے چلو. اللہ رب العزت عذاب عمومی لاویں گے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک هم الامن وهم مهتدون. کہ امن اور ہدایت تو ان کے لیے ہوگی جو غیروں کے ساتھ سمجھوتا کر کے نہیں چلیں گے. میرا محترم دوست بزرگو، یہ بات نہیں کہ ہم نے اپنا نام مسلمان رکھ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے. نہیں، مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے، کسی قومیت کو مسلمان نہیں کہتے، بلکہ مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کے 100% احکامات پر چلنے والا ہو اور جس کا یقین ہو کہ میں احکامات پر غیروں کے مقابلے میں غالب رہوں گا. غیروں کے مقابلے میں غالب رہوں گا، دین اس کا یقین ہوگا وہ غیروں کے مقابلے میں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت ان کو غالب کرے گا. اس لیے میرے محترم دوست بزرگو، دعوت اپنی ذات کے لیے ہے، امر بالمعروف اپنی ذات کے لیے ہے، نہی منکر اپنی ذات کے لیے ہے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جس چیز کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا تھا اس کی دوسروں کے اندر مذمت بیان کیا کرتے تھا، اور اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے تھا اس کو دوسروں کو کرنے کا حکم دیا کرتے تھا. کہ اپنے اندر امر بالمعروف سے کامیابی کا یقین پیدا کرنے اور نہ ہی اور منکرات سے ناکامی کا یقین حاصل منکرات سے ناکامی کا یقین حاصل کرنے کا راستہ. اب اس علم و ذکر کو اس دعوت پر لاؤ، جب علم و ذکر دعوت پر آئے گا تب یقین آئے گا. علم و ذکر دعوت میں آئے گا تب یہ یقین میں آئے گا. جب علم اس یقین ساتھ آئے گا، اب علم کے راستے سے ساری لائنوں کا علم آئے گا، مال کی لائن کا علم بھی آئے گا، کمانے کی لائن کا علم بھی آئے گا، خرچ کرنے کی لائن کا علم بھی آئے گا. کہ پھر حقوق کی ادائی ہوگی، حقوق کی ادائیگی ہوگی، ورنہ حقوق مارے جائیں گے. حقوق مارے جاتے ہیں جہالت کی وجہ سے، یہ حقوق مارے جاتے ہیں مال سے کامیابیوں کے یقین کی وجہ سے. میرے محترم دوست بزرگو، اکرام مسلم کی حقیقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سے کامیابیوں کا یقین پیدا کرنا، یہ اکرام مسلم کی حقیقت ہے کہ نبوت والے اخلاق سے کامیابیوں کا یقین حاصل کرنا. اگر نبوت والے اخلاق سے کامیابیوں کا یقین حاصل نہ ہوا تو غیروں کا معاشرہ بھلا لگے گا، غیروں کا معاشرہ بھلا لگے گا. نبوت والے اخلاقی اتنی دعوت دو کہ یہود و نصارہ کے طریقوں کی نفرت دلوں کے اندر بیٹھ جائے. آج تو غیروں کے طریقے محبوب ہیں، اپنے طریقے معیوب ہیں، اپنے طریقے معیوب ہیں، غیروں کے طریقے محبوب ہیں، اور اس کا نام تہذیب رکھا ہے. تہذیب رکھا ہے کہ اس وقت کی تہذیب یہ ہے. میرے محترم دوستو عزیز لوگو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اتنا یعنی اپنے والے مزاج پر اتنا اتار لیا تھا کہ قیامت تک کے لیے صحابہ کا نمونہ بنا دیا. اصحاب کا نجوم بأيهم اهتديتم. اب نبوت والے اخلاق قیامت تک کے لیے تہذیب قرار دے دیے ہے. آج اگر بھی کھانا کا ایک مجھے چاٹنے لگے یہ رومال پیش کریں گے کہ دیکھو میاں اس وقت کی تہذیب یہ ہے کھانا کھا کر ہاتھ رومال سے صاف کرو, انگلیاں نہ چاٹو. انگلیاں چاٹنا مسنون تھا, اب معیوب ہو گیا. انگلیاں چاٹنا مسنون تھا, اب معیوب ہو گیا. اکڑ بیٹھ کے کھانا مسنون تھا, اب معیوب ہو گیا. میرے محترم دوست بزرگو, اس کام میں ساری نورانیت, ساری روحانیت, ساری کیفیت, ساری جاذبیت, ساری قوت خدا کی قسم صرف سنت کے اہتمام کی ہے, ورنہ اس بھاگا دوڑی میں سنت کے بغیر نہ کوئی رانیت ہے, نہ کوئی روحانیت ہے, نہ جذبیت ہے, نہ کوئی کیفیت. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر اس کام میں کو کرتے ہوئے اس دعوت میں سنتوں کا اہتمام کھانے میں, پینے میں, تجارتوں میں, بولنے میں, چالنے میں, زندگی کے تمام شعبے ایک سنت تحقیق کر کے اس کام نہ کیا گیا تو غیروں کی غیر کے اسلام اسلام کے ذریعے غیروں کے اسلام میں آنے کا راستہ ہو جائے گا. غیر اسلام میں اسلام میں غیر آئیں گے سنتوں کے اہتمام سے. اسے کہ سنت کے بغیر اسلام اور غیروں کے درمیان کوئی چیز کرنے والی نہیں ہے. سنت کے اہتمام ہی وہ چیز ہے جو غیروں کے اور اسلام طریقوں میں فرق کرتی. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی چاٹیاں کھانے کے بعد اس کا عادی بنا دیا, لیکن فتوحات آ گئیں اور گورنریاں ملنے کی صحابہ کرام کو. اب گورنر بننے گئے بہن بحرین میں دنیا آئی ہوئی تھی, غیر طریقے کچھ رنگ اس کے آئے ہوئے تھے. اب آ کے گورنر صاحب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے, حضرت عمر نے بلایا, گورنروں کو بلاتے رہتے ان کی تربیت کے لیے. کام کرنے والے کام کے حال میں آتے رہیں گے, تربیت ہوتی رہے گی. لائے حضرت جارود کو, جارود آئے گورنر سے, آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہ کھایا, کھا کے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کر دے دے کہ لاؤ بھائی رما لے کے آؤ, یا جا علم دشار, یا اے لونڈیا, یا برما لے کے آسنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ایک گورنر تو مزاج نبوت سے ہٹ رہا ہے. فرمایا فوراً کہ اے جارود, یہاں رومال نہیں ہوا کرتے ہاتھ پہنچنے کے لیے, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری کی وجہ سے بہت ہلکی سی گالی بھی دے دی. ہلکی سی گالی دی, ہلکا سا عیب لگایا, تنبیہ کی. یہ تنبیہ کی ہے, بلاتا ہے. فرمایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے جارود, یا رومال لے کے ہاتھ پہنچنے کے لیے تو ہاتھ میں سرنج سے پہنچ, ہاتھ اپنے سرنج سے پہنچ لے, یا رومال لے کے ہاتھ پہنچنے کے لیے. یعنی قدم کم پر اپنے اور غیروں کے معاشرے میں فرق کروایا. تو اکرام فرمایا تم ایسی جگہ جا کے پڑاؤ کرنا کہ لا ترا نارا ہما, تمہیں مشرکین کی, تمہیں کفار کی آگ نظر نہ آئے, حالانکہ آگ دور سے نظر آتی ہے. علماء نے کہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ غیروں کے طریقوں سے اتنا دوری ہو کہ ان کے کھانے پکانے کے طریقے بھی ہمارے تمہارے طریقوں سے دور ہوں. اکرام سے بھی نہیں ہے کسی کو پانی کا گر پکڑا دو. میرے محترم دوست بزرگو, اکرام مسلم کا اپنا درجہ یہ ہے, اکرام مسلم کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی کا حق تمہارے ذمہ ہو تو ادا کر دو, دوسرے کا حق تمہارے میں کسی کا حق ہے اس کو ادا کر دو, دوسرے کا حق معاف دو. یہ اکرام مسلم سب سے ادنا درجہ ہے, اس سے ادنا درجہ اکرام سے کوئی نہیں ہے. اعلیٰ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ اکرام مسلم کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیوب کو چھپایا جائے, مسلمان کے عیب کو چھپایا جائے. اکرام مسلم کا اعلیٰ درجہ ہے کیونکہ ہر انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی آبرو ہے, اس کی آبرو ریزی کہ اس کا سب سے بٹ مارنا ہے. یہ دکھلایا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ اس کا ادا کرنا چاہیے. آپ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم امیر چیز میں اپنی چیز میں اپنا حصہ سجتے ہی نہیں تھے کہ یہ میرا ہے ہی نسرے کا ہے، یہ چیز میری ہے ہی نہیں، دوسرے کی ہے. یعنی چیز اپنی ضرورت سے زیادہ اپنی ہے ہی نہیں. اس لیے بادشاہ کرام کا یہ مذہب تھا جس کے پاس مال اس کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ قیامت دن، وہ قیامت کے دن جہنم میں کرا کر اس کے جسم پر داغ اسے لگائے جائیں گے. درہم کئی منار درہمان کئی من النار، یہ بزرگ غفر رضی اللہ عنہ کا مذہب تھا اور صحابہ کرام سے کہ جن کا مذہب تھا کہ جس کے پاس ایک درہم اس کی ضرورت آئے دے، یہ نہیں کہ زکات دیتا، زکات نہ دینے کا تو صحابہ کرام میں تصور نہیں تھا. ایک صحابی آ کے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ فلاں صحابی ہے کہ زکات نہیں دیتا. آپ نے فرمایا ارے فلاں زکات نہیں تھا، جس کی زکات میں دیتا ہوں. یا رسول اللہ تو عرض کر رہا تھا نفس صدقہ بھی کرتا، زکات سے بھی دیتا. اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ نماز نہیں پڑھتا. اب میں فلاں نماز نہیں پڑھا. یا رسول اللہ تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو ایمان والا ہوں. آپ نے فرمایا، صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، مسلمان نماز کہاں پڑھ سکتا ہے؟ میرے محترم دوستو بھی یاد رکھو، مشرک ہر اچھا کام کر سکتا ہے، نماز نہیں ہو سکتا. اور مسلمان ہر برا کام کرتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا. مشرک ہر برا کام کر سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا. مسلمان ہر برا کام کر سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا. یہی نبی اس روایت کا جس نے فرمایا ہے کہ کفر و ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑا ہے. اب کوئی داڑ نہیں جس نماز چھوڑی اس کے سامنے دیکھا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان پھر نماز چھوڑے. وہاں منافق بات کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، مسلمان نماز چھوڑ دے گا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ فرض نماز نہیں پڑھتا، یا رسول اللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وافل نہیں پڑھتا. پہلی شرط کی کہ یہ روزے نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا فلانے تو نہیں رکھتا. یا رسول اللہ ایسا کیسے رکھتا ہے کہ ایمان والا روزہ رکھے؟ روزہ ضرور رکھتا ہوں. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی نماز کی عادت نہیں کر رہا، میں تو نوافل کی عادت کر رہا ہوں، میں اس کے فرض کی شکایت نہیں کر رہا، میں تو اس کے نفی روزوں کا کر رہا ہوں، نفی روزے نہیں رکھتا. یعنی کہا بھائی کہ ہم اپنے سے عادت مانے اپنا حصہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہم سے زیادہ وہ ہمارے. آج مسلمان یہ محترم جو بزرگوں کو ذرا سا غور کیا جائے، اگر مسلمان 100% صرف وہ ذات جو سر فرد ہے اگر اس کو ادا کرنے والا بن جائے تو دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی مسلمان بھوکا ننگا نہیں رہ سکتا. دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا، دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا اگر ہر مسلمان زکات دینے والا بن جائے. اگر یہ اپنی شادی کی لائن کے خواہشات کو قربان کر دے تو کوئی لڑکی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے غیر شادی کا نہیں رہ سکتی. اگر یہ اپنے کھانے کی لائن کی خواہشات کو چھوڑ دے تو کوئی بھوکا نہیں سو سکتا. اگر یہ اپنے پہننے کی لائن کی خواہشات قربان کرے تو کوئی ننگ نہیں رہ سکتا. خدا کی قسم خواہشات کے پورا کرنے والے ان کا حصہ کھا رہے ہیں، خواہش کے پورا کرنے والے امت کا حصہ کھا رہے ہیں. میں تو خالی تو سب نمونہ بنائے گئے ہیں. ہم تو بھارت قوت کے ساتھ رہیں گے کہ جو اس صحابہ کی ترتیب پر مال کے خرچ کرنے میں نہیں، صحابہ کی ترتیب پر جگانے میں نہیں، وہ صحابہ کرام صحابہ کی تقریب پر نہیں ہے، وہ اس زمانے میں امت حق مار رہے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو اپنے آپ کو جان و مال غلط سے بھی نکالنا ہے. میری جان میں، میرے مال میں، میرے وقت میں، میرے علم میں امت کیا حصہ؟ اللہ نے مجھے جو عطا فرمائی ہے اس میں امت کیا حصہ؟ اللہ کے وعدے کا یقین نہیں، اس لیے حقوق فام کیے جاتے ہیں. اگر اللہ کے وعدوں کا حق ہو تو حقوق معاف کیے جاتے ہیں، تم لے جاؤ اللہ ہمیں اور دیں گے. اللہ تعالیٰ نے دکھایا یہ صحابہ کرام کے ایثار پر ایسی برکتیں دی کہ جو فاقوں سے جو فاقے گزارتے وہ جو فاقے گزارتے تھے ان کے 40,000 درہم ان کے مل کی زکاۃ نکلا کرتی. اللہ نے ان کی تجارتوں کو ملکوں میں پھیلا دیا. لیکن اس زمانے میں تو میرے محمد دوست بزرگوں ایثار خواہشات کے رات بھی نہیں ہو رہا ہے، ایثار خواہشات کے ساتھ بھی نہیں ہے. کلاس سے بقدر باقی رہیں گی. میرے دوست بزرگوں عمل کی زینت اخلاص ہے، اخلاص ایمان کے بقدر ہوگا، اخلاص ایمان کے بقدر ہوگا. پھر یہی بات، جتنا ایمان میں روف ہوگا اتنی نیت اللہ کے غیر کی ہوگی، کہ جتنی ایمان میں روف ہوگا نیت اللہ کے غیر کی ہوگی، اور جتنا ایمان میں جتنی ایمان میں قوت کی کہ اتنی نیت اللہ اتنی اللہ کے وعدوں کا یقین ہوگا، اللہ کے وعدوں کے یقین کے باقاعدہ قدر نہیں اللہ اخلاص ہوگا عمل میں، ورنہ عمل اندر اللہ کا غیر شامل ہوئے گا. اللہ کا غیر عمل میں شامل ہوگا. اخلاص کے درجات ہیں میرے محترم دوست بزرگو عزیزو، عمل کا اللہ کے لیے ہونا یہ اخلاص کا سب سے ادنا درجہ ہے. عمل کا اللہ کے لیے ہونا اخلاص کا سب سے ادنا درجہ ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ عمل کا اللہ کے لیے ہونا اخلاص کا سب سے ادنا درجہ ہے، کیونکہ اس کے بعد کیا رہ گیا کہ اس کے بعد تو شرک ہی شرک ہے. اگر یہ عمل اللہ گھر کے لیے ہے یہ عمل جہنم میں لے جائے گا. میرے محترم دوست بزرگو مسلمان بتوں کا شرک تو جانتا ہے، عمل کا شرک نہیں جانتا. حالانکہ جس طرح عمل کا شرک جہنم میں لے گا بتوں کا شرک بھی جہنم میں لے جائے گا، جس طرح بتوں کا شرک جہنم میں لے جائے گا عمل کا شرک بھی جہنم میں لے جائے گا. عمل کا اللہ کے لیے ہونا یہ خاص درجہ ہے. پھر اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کیونکہ اعلیٰ درجہ ہے اگر یہ اخلاص تھا کہ ان کو اللہ کے وعدوں کی نیت نہ کرو بلکہ اللہ کے وعدے یقین سے کرو. عمل کو نماز پڑھ رہا ہوں اللہ سے عہدے دیں، زکات دے رہا ہوں مال برکت دے دیں، روزہ رکھا ہوں تا فلاح حاجت پوری کر دیں. میرے مقصد کے بزرگوں یہ بھی یہ اخلاص کا یہ اخلاص کا میانہ درجہ ہے، یہ اعلیٰ نہیں ہے. ابا میرے دل پر میری حاجت پوری کریں، یہ تو میں حاجت کو اعلیٰ سے جوڑ لیا ہے، اعمال کو حق سے جوڑ لیا ہے. اب جب حالت آئے تو عمل کیا، حالات ٹھیک ہو گئے تو چھوڑ دیا. تو یا دین امت کے لیے ایسا ہوگا جیسا بیمار کے لیے دوا ہوتی ہے. بہت دھیان سے بات سنیو، بہت دھیان سے بات سنیو میرے دوست. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے عمل کرنا اللہ کے وعدوں کے یقین سے، ایک ہے عمل کرنا اللہ کے وعدوں کی نیت سے. ہمیں اللہ کے وعدوں کی نیت نہیں کرنی، ہمیں اللہ کے وعدوں کا یقین کرنا ہے. اس میں فرق ہے. اللہ کے وعدوں کی نیت عمل، اس نے تو اپنے آپ کو حاجتوں کے لیے کیا. اللہ کے وعدوں کے یقین پر عمل کہ اس نے عمل کیا ہے اللہ کے لیے، اللہ رب العزت عمل سے راضی ہو اپنے وعدوں کو پورا فرما دیں گے. یہ ہے اخلاص کا درمیان درجہ. اور اخلاص کا اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ. اخلاص کا درجہ تو بہت زیادہ درجہ ہے کہ وہاں تو عمر حسن رہتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اخلاص کے اعلیٰ درجے میں ہمیشہ آگے رہے. تو عمر رضی اللہ عنہ سے فرما دیا کہ ابو بکر جب بھی میں نے تم سے آگے بڑھنا چاہا پیچھے ہی رہا. کیا ہے وہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ؟ کہ اللہ نے جو وعدے کر لیے ہیں ان وعدوں کا بھی ارادہ نہیں کیا. اللہ نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان وعدوں کا بھی ارادہ نہیں کیا. سنو سنو, حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے صدقہ, لا کر پیش کیا, یا رسول اللہ یہ. آپ نے فرمایا, لا کر پیش کیا اور پیش کر کے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ بار بار ابو بکر دین کے تقاضوں پر مال خرچ کرتا رہے گا, بار بار دین کے تقاضوں پر ابو بکر مال خرچ کرتا رہے گا. وللہ عندی معاد, وللہ عندی معاد, یہ سطح ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص کی. وللہ عندی معاد, اس وقت جو دے رہا ہوں یعنی اس پر مجھے کیا ملے گا اس کا کوئی تذکرہ نہیں, بلکہ یہ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے, یہ عرض کیا وللہ عندی معاد, میں اللہ کے دین کے تقاضوں پر مال بار بار خرچ کرتا رہوں گا. لیکن اب لے کر آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, مال لا پیش کیا اور یہ فرمایا, فرمایا ولی عند اللہ معاد, اور دیکھو وللہ عندی معاد عند اللہ معاد, وللہ عندی معاد ولی عند اللہ معاد. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کیا کہ میں جتنا مار رہا ہوں اللہ سے اس کا بدلہ لوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فرمایا, سن کر فرمایا وررت قولک یا عمر, اے عمر تم نے تو اپنی کمان کا دانت کسی اور چیز کا لیا ہے. کمان کا دانت تیر و تیر پھینک ہے, یعنی ابو بکر کا تیر تمہارے تیر سے آگے بڑھ گیا. وررت قولک یا عمر غیر وتر, عمر تم نے اپنی کمان کا دانت بدل دی. آپ نے فرمایا ما بین بین کلمتیکما وبین صدقتیکما, تم دونوں کے بات میں فرق ہے جو تم دونوں کے مال فرق ہے. ابو بکر چلائے عمر کم ہے, آپ نے فرمایا تم دونوں نے جات کہی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بار بار دن کے تقاضوں پر خرچ کر رہوں گا, اللہ سے لینے کا کوئی تذکر کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں جو دیا ہوں اللہ اس کا بدلہ لوں گا, اللہ مجھے دے گا. آپ نے فرمایا ما بین صدقتکما ما بین کلمتیکما کما بین صدقتکما, فرق دونوں کی بات, جو فرق دونوں کے مال میں وہ فرق دونوں کی بات میں. محترم دوست بزرگوں, اخلاص کا درجہ ہے, ہم محنت کریں, ہم دعا محنت کریں, لیکن دل کے کسی کونے میں بھی یہ بات آئے اللہ ہمیں دنیا میں یہ دے, اللہ کی طرف سے قلب کا, اللہ کی طرف سے عزت کا, اللہ کی طرف سے شوکت, اللہ کی طرف سے سب کچھ ملنے کا وعدہ ہے. ان وعدے ان کے لیے جن کے عمل حکم کے لیے ہیں, جن کے عمل حکم ہیں ان کے لیے وعدے ہیں, جن کے عمل حاجتوں میں. میرے محترم دوستو بزرگو, حاجت کے لیے کیے جانے والا عمل اتنا بے جان ہوتے کہ اس حاجت کی پوری ہو جاتی ہے وعدے نہیں پورے. حاجت پورا ہونا وعدوں کا پورا ہونا نہیں ہے, وعدے پورا ہونا تو قیامت میں ہوگا, حاجتوں کا پورا ہونا دنیا میں. ہم دین پہ کو پورا ہو جانے کو کانا بھی سمجھ رہے ہیں, یہ ہماری یعنی بہت ہی چھوٹی سوچ ہے, بہت سوچ ہے. ہم دین سے حاجت اللہ ہونے کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. دیکھو یاد رکھیو, جس نے بھی نماز اپنے عمل کو حاجتوں سے جوڑ لیا وہ عمل سے ضرور تھک جائے گا. اس کام کو اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے کرے گا, کیونکہ تشکیل والے نے تشکیل
کہ میرے کو اللہ کے راستے نکل جاؤ، تمہارے باغات ہوں گے اور تمہارے کار یوں ٹھیک رہیں گے، تمہارے مقدمات یوں حل ہو جائے، یہ پریشانی یوں دور ہو جائیں گی، ابھی راہ کے راستے ملا. یہ یہی سوچتا رہا، یہی سو رہا. اگر اس کی حالیں اللہ راستے میں نکل کر پوری ہو گئیں تب بھی ہم سے گیا، اور اس کی حاجتیں اللہ کے راستے میں نکل پوری نہ ہو تب بھی ہم سے گیا. اگر اللہ کے راستے میں نکل حاجت پوری ہو گئی تو یہی سمجھا کہ دعوت کا کام اپنی راہ بنانے کے لیے ہے، اور اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو یہ سمجھے گا کہ دعوت کے کام سے بھی دنیا نہیں بنی. میرے محترم دوست بزرگوں، دعوت اللہ کی قدرت کو سارنے کے لیے ہے. جب قدرت ساتھ ہوئی، اب دنیا کا بننا کامیابی، دنیا کے کاموں کا بگڑنا کامی نہیں ہے، تو دنیا کے کاموں کا بننا کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی آخر کی ہے. اس دنیا کا آخر ہوگی، یہ دیکھے گا کہ بھائی جو کام گئے ہوئے تھے ان کی دنیا کی بنی، جو کام نہیں ہوئے ہوئے تھے ان کی اتنی بگڑی. یاد رکھیو، ہماری نقل و حرکت کی بنیاد دنیا میں حاجزوں کا پورا ہو نہیں ہے. کتنے صحابہ ہیں جو دنیا واقعی چلے گئے، کتنے بھی علی مسلام ہیں جو دنیا سے واقعی چلے گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چھپ لے گئے. آج کا یہودی کی گروی رکھی ہوئی تھی، آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا، جس طرح سے آج دیکھ لیں کہ آپ سترات کی کس حالت، سترات میں کس حال ہیں. محترم دوستو، یہ بات نہیں ہے کہ اگر دروازے پورے ہوں تو ہم کریں، نہیں، ہرگز نہیں. پادوں کے یقین کرنے والے دنیا کو نہیں کھا کرتے، وہ آخرت کھا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں دینی ہے اخلاص کی، اپنے اندر اخلاص کی عادت کرنے کے لیے، اپنے اندر اخلاص کی اعلیٰ سطح کے لیے، کہ اخلاص کی اعلیٰ سطح اندر آ گئی. ہم نے کو یاد رکھی ہوئی بات اچھی طرح، ہمیں علیہ السلام، ہم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام لے کر صحابہ کرام تک، اللہ عزت نے زمانے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کو ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کا بنایا ہے. ادعو اللہ علی سیرت، کام کر والے کو اس بات پر یقین ہو کہ دعوت کے سوا امت کے عموم میں ہدایت آنے کا کوئی سبب نہ کبھی ہوا ہے، نہ آئے گا، نہ آئندہ ہو. دعوت کے سوا امت کے عموم میں ہدایت کے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. دعوت واحد سبب ہے امت میں ہدایت کے آنے کا، میں سچی عرض کر رہا ہوں، کیونکہ دعوت کے بغیر امت کے افراد میں تو دین آ سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن امت من حیث امت ہی نہ جاوے یہ تو ہو ہی سکتا ہے دعوت کے بغیر. ایک قدرت اللہ کی سنت ہے، اللہ کی قدرت کہ اللہ کی تو براہ راست ہدایت دے دیں، جس طرح کو دی ہے وَلْآتَيْنَا عَلَاهِمْ وَرُجُهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِالْعَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام قید براہ راست، کوئی جماعت، کوئی تعلیم نہیں ملی، براہ راست ابراہیم علیہ السلام کو دی، لیکن پھر نبیوں کو ہدایت کیا بنایا، نبیوں کو ہدایت کیا بنایا، ان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت کا بنایا. یہ بات ہے، دنیا ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی چاہے گا دے دے، کسی چاہے گا نہیں، اس دکھ نہیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ نے ہدایت کا سبب انسان کو آیا ہے. ساری دنیا کے تاجر، ساری دنیا کے کار، ساری دنیا کے ملازم، دنیا کے حکیم، میرے بزرگ دوستو عرضو، اگر دعوت نہیں آئیں گے تو دعوت آئے بغیر کوئی کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. صاحب کو امان دینے کا ذریعہ بنتا ہے، مریض ڈاکٹر کے علاج کا ذریعہ لگتا ہے، پبلک کی ضرورت کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن حاکم رہ کر محتاج، کاشتکار، مالدار، دیپ، امیر، یہ کے سب امت کی ہدایت یہاں نہیں برکتے جب تک دعوت پر نہ آئیں. بغیر کوئی کسی کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہتے امت میں اعمال بتا دیا ہو، دعوت سے تعارف ہوگا، دعوت میں تو امت باقی رہے گی، قسم امت دعوت ہوگی تو پھر امت اسلام نکلے گی، یقین ہے، یہ بات یہی ہے. جب امت دعوت میں سے داخل ہوگی امت اسلام میں سے نکلے گی. ردت میں آئی امت میں سے دعوت نکلی، ردت جب آئی امت دعوت نکلی. ڈاکٹر سوا امت کے آئے پر آنے کا راستہ ہے، حقیقت ہے. بھی کے بعد نبی بعد نبی ایک لاکھ تیس ہزار، یہ روایت کے مطابق دورہ خمبی علیہ السلام سے ہے کہ نبی نبیوں میں دعوت منتقل ہوتی رہی. وَلَا حَدْهُرَنْ عَرْمَنْ تَلَعْ بِي وُجُودْ سَاجِدْ قَلَّبَ فِيهِمْ قَرْن فَقَرْن إِلَىٰ جَا آخر سَلِينَ اللَّهُ. ہر زمانے دعوت، زمانے میں دعوت، ہر زمانے میں نور ہدایت، نبیوں سے نبی فقیر ہوتا اور ان نبیوں کے شانیوں میں چمکتا رہا. تَلَعْلَا فِي وُجُوهِ سَاجِدِينَ ان نبیوں کی پیشانیوں میں چمکتا رہا ہر زمانے میں، یہاں تک کہ سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ اکبر. آپ سارے نبیوں کے امام، آپ کا میدان محنت سارے نبیوں کے میدان محنت سے بڑا، آپ کا میدان محنت قوم شعیب علیہ السلام، آپ کے میدان محنت میں شعیب علیہ السلام کا میدان محنت داخل ہے، صالح علیہ السلام کا میدان محنت داخل ہے، یوسف علیہ السلام کا میدان محنت داخل ہے. آپ کا میدان محنت سارے نبیوں کے میدان محنت سے زیادہ بڑا ہے، زیادہ بڑا نہیں بلکہ کامل اور مکمل میدان محنت آپ کا میدان محنت ہے. آپ نبی کسی قوم کے، کسی علاقے کے، کسی حرف پیشے والوں کے اس کے نہیں ہیں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. میرے محترم دوست بزرگوں، سر اندر علیہ فرماتے تھے ایک محنت ایک ہے، میدان تین ہے. محنت ایک ہے، میدان تین ہے. فرماتے ایک میدان تھے، ایک میں تھے سارے علی اپنی ذات سے، ایک بند اپنا سے نیک نہ کسی ملکی، کسی کی آخرت، کسی قبر کی، کسی کے دین پر آنے کی، کسی کے اسلام میں آنے کی، کسی کے ایمان یقین کے بننے کی کوئی پرواہ نہ کرنا، کہ یہ محنت صالحین والی ہے. اور دوسرا میدان ہے انبیاء والا، اپنی قوم، اپنا قریہ، اپنا علاقہ، اپنی بستی، کہ یہ میدان محنت ہے انبیاء علیہ السلام کا. ایک میدان محنت ہے سید الانبیاء علیہ السلام کا، کہ ایک وقت میں سارے نبیوں کی، ایک وقت میں سارے طبقات میں محنت. آپ طبقاتی نبی نہیں ہیں، آپ قریش کے نبی نہیں ہیں، آپ کسی زبان، کسی رنگ، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی خیال اس کے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے. بلکہ اگر آپ نے یہ چاہا کہ اس وقت خواص سے ملاقات ہو، عوام سے نہ ہو، اپنوں سے ہو، ان سے نہ ہو، آپ نے چاہا اور مشرکین کے مطالبے پر چاہا کہ اس وقت خواص آوے، عوام نہ آوے، خواص کو الگ بلا لیا. جو کہیں کہ اسی پر عبس نازل ہو گئی، یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک نابینا صحابی آئے دین سیکھنے تو آپ کے چہرے پر بل پڑ گئے، تنبیہ آپ کو، آپ رکھتے نہیں، آپ کی دعوت کے لیے آپ امت آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم کریں گے کہ رسول اللہ علیکم جمیعا تم سبھی طرف ابھی بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ کا میدان اتنا سی ہے کہ اگر امت میدان محنت پر آ جائے تو صالح والا میدان محنت، انبیاء والا میدان دونوں زندہ ہو جائیں گے. ہر دین آیا یعنی صالح محنت زندہ ہو جائے گی، ہر میں دین آگا یعنی ان والی محنت ہو جائے گی. جو آپ گھر والوں دعوت دیا کسی کہاں نہیں بلاتے، ان نبی بھی محنت ڈال جائے جو اپنی قوم قبیلے کی قوم عین دلوں میں قوم شعیب السلام دلوں میں طاہر السلام علیہ السلام دلوں میں موسیٰ علیہ السلام شہادتوں میں ابراہیم السلام اعلی شہادت میں کہ پھر آپ اس میں سارے نبیوں کی دعوت آرات شامل ہو جائیں آج جو عالم گاجروں کو سامر دعوت دے اس کی دعوت یہ سارے کو سامر دعوت دے گا اس کی دعوت میں شعیب علیہ السلام کی دعوت نوارات جائیں گے ایک وقت میں سارے نبیوں کی دعوت نوارات ہماری دعوت جائیں گے اگر سارے آج سامر دعوت دیں گے اگر قوم کے کس قبیلے کس حقے کے حکاوت دیں گے تو پھر اس قوم میں جو نبی بھی رہے مثال ہم جوڑ کریں تاجروں کے ہم جماعت نکالے تاجروں کی یہ جو مخلوط جماعتیں نکالی جاتی ہے نا اس مخلوط جماعتوں کے نکالنے کا مقصد امت بنانا ہے میرے محترم دوستو بزرگوں قاتل نے تو یہ ارادہ کیا ہے کہ ان کو تقسیم کرو یہ کالج والے ہیں یہ اسکول والے ہیں یہ کارخانے والے ہیں کہ جتنی بھی نسبتیں مسجد سے باہر پھیلی ہوئی ہیں یہ سمجھے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے بلکہ یہ دعوت امت جوڑنے کے جماعت نل و مخلوط کہ ہم علاقائیت کی قومیت کی بان کی رنگ ہاتھ پر نہیں مل رہے ہیں کہ جماعت میں ہر فرد ملے گا ہر قسم کرنی ملے امت بن رہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اکرم ایک سے فرمایا اپنے اے اکرم اپنے اپیلوں کے علاوہ توبوں کے سکھلا کر جماعت میں اس سے تیرے اخلاق بدل جائیں گے تیرے اخلاق سے ہو جائیں گے اور اخلاق کی وجہ سے تو اپنے ساتھیوں میں باعزت ہو جائے گا مصطفیٰ فرماتے تھے کہ اکرام مسلم کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی نوعیت کا لحاظ کر لے یعنی اب یہ ہر امتی کے ساتھ چلنا آ جاوے اس سے امت بنے گی میرے محترم دوستو بزرگوں مجھے تو بات ختم کرنی ہے مختصر عرض یہ کرنا ہے کہ اگر کام کرنے والوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس دعوت کے سوا امت میں ہدایت کے آنے کا اور کوئی راستہ نہیں تو پھر اس کام پر استقامت مشکل ہے اس بات کو پورے یقین کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کہ ہمیشہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر صحابہ تک امت میں ہدایت کے عمل کیا تو دعوت ہی ہے میرے بزرگ دوست یہ ایک حق ہے قرآن حدیث سے یعنی شاہد ہے کہ نبی آئے دعوت آئے دین آئے نبی دعوت گئی دین گیا یہ بالکل آنے کی کاداری ہے نبی کی جب ایک کام کرتے کر چلے جاتے تو قوم کے یعنی پچھلے نبی کی یاد کے آثار اگلے کی آمد قوم میں فقیر ہو جاتے تھے لیکن جکڑے ہوئے بگڑے ہوئے اعمال بگڑے ہوئے ہے وہ نبی اگر محنت کا میرے محترم بزرگوں ایک سے دوسرے نبی کے نام کا فصلہ تو بہت لمبی مجھے میں تو عرض کرنا چاہوں کہ دنیا ہر میں اس طرح کی حالت پیش آئے کہ اگر امان امت کو ذاکرین عمر ہو صالحین امت کو تھوڑی دیر کے لیے بھی جو ہے گمراہ ہوئے گی علیہ السلام کتاب لینے کے لیے جلد آئے عجلت رب لتا اللہ سے پوچھا ما عجل عن قومی موسیٰ موسیٰ میں جلد بان نے کسی سے جلد لیا آباد ہے جلد کی ہے تب آپ راضی کرنے کے لیے عجلت کا رب لتا میں تو کو راضی کرے جلدی آ گیا قوم کا ہے ہم الاو سری کہ وہ آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں یہ میں سچی عرض کر ہوں اپنی طرف سے عرض کر رہا پیمانے صاف لکھا کہ بنی اسرائیل گمراہ ہونے کی وجہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو چھ کر آگے جانا ہے لکھا علماء فإنا قد تنا قومك من بعدك لهم سامرين قد فتنا فاه ولما هي فاس سبب هي کون سا ہے سبب کا ہے کہ بنی کے گناہ ہونے کا باب وہ موسیٰ سلام کے موسیٰ سلام کا جلد بازی میں قوم سے آگے بڑھ جانا لکھا ہے دین نے قاضی نولہ پانچی رہے جیرہ مظہر نے نکہ تعلق سے نبی کا قوم سے کی ذات سے برابر ہے جی طرف بھی کہو آ جائے گا جس طرح آ جائے گا دوسری طرف نقصان اچھا نے فرماتے تھے خلوت بھی اتنی جڑ ہے جس جلوت بڑی اتنی خلوت ہے کہ اللہ بندوں کو اللہ رہنا اور اللہ سے لا کے کام بندوں کو چاہنا یہ نفع کام ہے.